أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي آمين يا رب العالمين. سورہ صف کے بعد اب سورہ جمعہ ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی تسبیح باری تعالیٰ سے ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ 10 سورتیں ہیں, یہ مدنی سورتیں. 5 کا آغاز تسبیح سے ہے, سبح للہ یا یسبح للہ. ہماری ترتیب میں اب یہ چوتھی صورت ہے جو تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز کے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں, یعنی ہر چیز اپنے زبان حال سے پکار رہی ہے کہ میرا خالق, میرا صانع, وہ ہر عیب سے, ہر نقص سے, ہر کمی سے, ہر کوتاہی سے پاک, وہ ایک پرفیکٹ بینگ. الملک القدوس العزیز الحکیم, وہ اللہ کے جو الملک ہے, بادشاہ ہے, القدوس ہے, مجسم پاکیزگی ہے, العزیز ہے, غالب ہے, زبردست ہے, الحکیم ہے, حکمت والا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, وہی ہے جس نے مبعوث فرمایا, اٹھایا امیین میں, ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول جو انہی میں سے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ, اور وہ رسول جو ہیں وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں. ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور تعلیم دیتے ہیں انہیں کتاب کی اور حکمت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 کام کرتے تھے صحابہ کی تربیت کے حوالے سے. چنانچہ یہ آیت, اس کے اندر جو مضمون ہے, یہ قرآن مجید میں 4 جگہ ریپیٹ ہوا اور یہ چوتھا مقام ہے. اس ذریعے سے, اس طریقے سے آپ نے وہ انقلابی جماعت تیار کی جس میں سے ہر شخص 1000 پہ بھاری تھا, جو ایمان و یقین کی ایک سلگتی ہوئی بھٹی, جن کی نظر ہر وقت آخرت پہ ہوتی تھی. دنیا جو ہے, دنیا و مافیا ان کے نزدیک مچھر کے پر سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا فیضان تھا. چنانچہ اس کے لیے آپ قرآن کی آیات پڑھتے تھے, اس کی اپنی تاثیر ہے آیات کے قرآن میں. پھر تزکیہ فرماتے تھے وہ جماعت, جماعت صحابہ, جسے قرآن نے کہا کہ اولئک حزب اللہ, یہ ہے اللہ کی پارٹی, جو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار اور بے چین رہتے تھے اور آپ کے دست و بازو تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, تزکیے کے بعد تعلیم کتاب, شریعت کی تعلیم, حلال حرام, جائز ناجائز, وَالْحِكْمَةَ, اور حکمت کی باتیں, دین کے اصل جو اس کے پیچھے مقاصد ہیں, مقاصد شریعت ہیں, اور حکمت اور دانائی اور وزڈم کی باتیں, کائنات کے حقائق کے حوالے سے, ان سب کی تعلیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دی ہے, جو کہ اس سے پہلے بالکل ان پڑھ تھے. وہاں پڑھنے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا. اور آپ نے نہ صرف اس طرح ایک انقلابی جماعت تیار کی, ان کے اندر انقلاب آیا, ان کا ذہن بدل گیا, ان کا دل بدل گیا. اور جب اندر انقلاب آیا تو پھر وہ بیرونی انقلاب کے لیے, خارج کے انقلاب کے لیے تمہید بن گیا. چنانچہ اس ذریعے سے آپ نے دین کو غالب فرمایا, اور یہی جماعت پوری دنیا کے لیے معلم بن گئی. پھر اسلام ہی ہے جس نے پھر پوری دنیا کو آداب بھی سکھائے ہیں, اخلاق بھی سکھائے ہیں, علم کی اہمیت سے بھی آشنا کیا, اصل حقائق کونیہ جو ہیں ان سے بھی آگاہ کیا. پھر مسلمان ہی تھے کہ جو پوری دنیا میں علم کے میدان میں بھی سب سے آگے تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. یہ سارا کام آپ نے کہاں کیا؟ عرب کی سرزمین میں, جہاں 2500 سال برس سے کوئی نبی اور رسول آیا ہی نہیں تھا, جو 360 بتوں کو بیت اللہ میں سجا کر ان کی پرستش کرتے تھے. وہاں یہ کارنامہ آپ نے سر انجام دیا ہے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا کچھ دوسروں لوگوں کی طرف بھی، صرف امیین نہیں، امیین جو ہیں وہ اہل عرب ہیں، تو آپ کی بعثت بعثت خاص امیین کے لیے ہے، بعثت عام پوری نوع انسانی کے لیے. آپ صرف عربوں کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، وآخرین منہم دوسرے لوگوں کی طرف بھی جو انہی میں سے ہیں، وہ بھی اسی امت کا حصہ بنیں گے. لما یلحقوا بہم، ابھی تک شامل نہیں ہوئے ان کے ساتھ. اسلام کا دائرہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، شام، عراق، ایران، یہاں سے فتوحات شروع ہوئی ہیں اور پھر بالآخر یہاں بھی اسلام پہنچا، اور اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہم بھی حصہ ہیں. اس وقت ابھی یہ اقوام جو ہیں دیگر اقوام شامل نہیں ہوئی تھی، لیکن پہلے سے بتا دیا گیا کہ وہ بھی اس امت کا حصہ ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے اور وہ اپنے فضل سے نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا، مثال ان لوگوں کی کہ جن پر تورات جنہیں اٹھوائی گئی تھی، جنہیں حامل تورات بنایا گیا، اللہ نے اپنی کتاب تورات عطا فرمائی، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، یعنی اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا. كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو، عالمانہ کتابیں اپنے پیٹ پر لادے ہوئے ہو، مثال اس قوم کی اس گدھے کی سی جو اللہ کی کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہی، جو اسے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اسے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. تو تورات جن کو دی گئی تھی انہوں نے یہ تقدیم عمل اختیار کیا، تو اللہ نے اس کی مثال بیان کی کہ جیسے گدھا ہو اس پر عالمانہ کتاب لگی، کتابوں کا بوجھ ہو. اب کسی مثال کو اپنے اوپر منتقل کر لیجیے، اگر ہمارا تقدیم عمل بھی وہی ہے تو پھر یہ مثال ہم پر بھی صادق آ رہی ہے. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، بڑی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. بہت توجہ کی بات ہے کہ یہود نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں، ہم نہیں مانتے. وہ تو اس پہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہم اہل کتاب ہیں، اہل الکتاب، صاحب کتاب. جھٹلایا کس معنی تھا؟ عمل سے تکذیب کیے کہ اس پر عمل ہی نہیں ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اسے اٹھا کے انہوں نے بھی ریشمی جلدان میں لپیٹ کے رکھ دیا ہوگا اوپر، تو پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور اس پر عمل کی نیت ہی نہیں ہے، لہذا یہ عملی تکذیب ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کریں. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہہ دیجیے اے نبی کے، اے یہودیوں، اگر تم اس بات کا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو، چہیتے ہو، تمام لوگوں کو چھوڑ کر سب سے زیادہ محبوب ہو اللہ کو، فتمنوا الموت، پھر تمہیں تمنا کرنی چاہیے موت کی، آرزو ہونی چاہیے کہ جلد از جلد وہ جو محبوب حقیقی ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے، جس نے اپنے وفاداروں کے لیے جنت تیار کی ہے، سب پہنچے اس کی طرف. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. ہوتا یہ ہے کہ جب کتاب سے تعلق ٹوٹ جائے امت کا، تو پھر دنیا داری اور دنیا پرستی آ جاتی ہے، پھر موت سے انسان بھاگتا ہے، دنیا کی محبت، اور اس سے پھر زوال آتا ہے امتوں کے اندر. چنانچہ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ اگر واقعی، اور کہتے ہی ہیں کہ ہم محبوب ہیں، کچھ بھی ہیں، آخر تیرے محبوب کی امت سے ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، آخر تیرے محبوب کی امت میں ہیں. تو اگر اتنا ہی اللہ کے ساتھ قرب ہے اور نزدیکی ہے، تو پھر دعا کرو موت کی اگر تم سچے ہو. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی کبھی بھی، بس سبب اس کے کہ جو انہوں نے کمائی آگے بھیجی ہے، انہیں معلوم ہے کہ ہم نے کیا اعمال کر رکھے ہیں، اور اندر نہاں خانہ دل میں انہیں پتا ہے کہ اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا. واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب باخبر ہے ایسے ظالموں سے. قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، دیکھیں یہود کا تذکرہ ہے لیکن رہنمائی ہمارے لیے آئینہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے. کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ, اور پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب اور شہادہ چھپی باتوں اور کھلی باتوں سب کی جاننے والی ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور پھر وہ جتلا دے گا جو عمل تم نے کیا تھا وہ سب سامنے لے آیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, اب خاص طور پر جمعے کے احکام آ رہے ہیں, نماز جمعہ. اہل ایمان جب اذان دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن, فاسعوا الى ذکر اللہ, تو لپو اللہ کی یاد کی طرف. وذروا البیع, اور چھوڑ دو کاروبار. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. یہود کے لیے سب کا پورا دن, ہفتے کا پورا دن مخصوص تھا اللہ کی عبادت کے لیے, اور کاروبار حرام تھا. لیکن اس امت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نرمی کے مختلف پہلو رکھے ہیں سہولت کے, جمعے کی اذان سے لے کر نماز کے خاتمے تک یہ وقت وہ ہے کہ جس میں اور کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. کاروبار بھی چاہے آپ بڑے دیانت سے کر رہے ہیں اور حلال کاروبار ہے, اس وقت میں کریں گے حرام. اس وقت میں اور کسی مصروفیت کی طرف دل لگانا جو ہے وہ اس آیت کی خلاف ورزی. اور جا کے سننا کیا ہے؟ خطبہ. اصل میں خطبہ کیا شے ہے؟ ذکر اللہ جسے کہا گیا. باقی نماز تو آپ کو پتا ہے, ظہر کی نماز ٹائم تو وہی ہے جمعے کا, بلکہ ظہر کی چار رکعتیں ہیں تو جمعے میں دو ہی رہ جاتی ہیں. جس چیز نے اس کو جمعہ بنایا وہ خطبہ ہے. اور خطبہ اسلم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں کان صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ویذکر الناس, آپ قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور قرآن کی آیات کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت اور وعظ فرماتے تھے. یہ تعلیم قرآن کا ایک ہفتے وار بڑا جامع پروگرام ہے, تعلیم بالغان کا. ایک ہفتے میں ایک مرتبہ سب لوگ جو ہیں صاف ستھرے کپڑے نہا دھو کر آئیں اور بڑی سکون سے بیٹھیں, کوئی آپس میں گفتگو نہ کریں, توجہ سے سنیں اور خطبہ جو ہے وہ سنیں. اور اس خطبے میں مقصد یہ ہے, یہ الگ ایک المیہ ہے کہ اب خود جو تقاریر اور خطبے ہوتے ہیں اس میں اور سب کچھ ہوتا ہے سوائے قرآن کے, اللہ ماشاءاللہ کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں قرآن بھی بیان ہوتا ہے. مقصد اصل یہ تھا, تعلیم قرآن امت کا. جب تک اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رہے گا, اس کے اندر ایمان, اس میں تقویٰ, اس میں جذبہ جہاد برقرار رہے گا, اور وہ امت دنیا میں بھی غالب و سربلند رہے گی. جب یہاں سے تعلق ٹوٹ گیا تو پھر وہی حال ہوگا جو آج ہمارا ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض, اور جب نماز مکمل ہو جائے تو منتشر ہو جاؤ زمین میں, یعنی اب پابندی ختم ہے, اب آپ جا سکتے ہیں گھروں کو. وابتغوا من فضل اللہ, بلکہ تجارت بھی کر سکتے ہیں, تلاش معاش کے لیے بھاگ دوڑ کر سکتے ہو, ڈھونڈو اللہ کے فضل کو. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, ہاں اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. ذکر اللہ جو ہے وہ تو چلتے پھرتے بیٹھتے اس کے بھی زبان پر جاری رہ سکتا ہے, اس کی اپنی ایک تاثیر ہے, اس کا اپنا ایک فائدہ ہے, اور اس پہ کوئی اضافی وقت نہیں لگتا. اس کا اہتمام زیادہ سے زیادہ رکھو تاکہ تم کامیاب رہو. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا, اور جب دیکھتے ہیں کسی تجارت کو یا کوئی تماشا لہو کوئی کھیل تفریح, انفضوا إِلَيْهَا, ٹوٹ پڑتے ہیں اس کی طرف, دوڑ پڑتے ہیں اس کی طرف. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اور اے نبی آپ کو چھوڑ جاتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, کیونکہ ایک موقع پر ایسا ہوا تھا لہذا گرفت ہوئی, کچھ قلت بھی تھی, اجناس کی قلت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعے کا, باہر سے وہ قافلہ آیا, اور جب قافلہ آتا تھا تو پھر نقارہ بھی بجایا جاتا تھا, سب کو اطلاع ہو جائے کہ قافلہ آیا ہے. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اس کی طرح متوجہ ہو گئے. اس وقت اگر جمعے کی فرضیت اس انداز سے ان پر مسلمانوں پر واضح نہیں تھی, اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں جیسے عید میں ہوتا ہے کہ نماز پہلے ہو جاتی ہے خطبہ بعد میں ہو جاتا, تو پہلے جمعے میں بھی نماز پہلے ہوتی تھی اور خطبہ بعد میں ہوتا, تو نماز ہو چکی تھی, لوگوں نے سمجھا کہ کام مکمل ہو چکا ہے تو وہ چلے گئے. اس پر گرفت کی گئی کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ انفضوا إليها, جب دیکھتے ہیں کسی تجارت کو, سودے کو, یا کوئی کھیل تماشا, کوئی تفریح, ان فضو الیہا ادھر ہی دوڑ پڑتے ہیں. وترکو کا قائما چھوڑ جاتے ہیں آپ کو کھڑے ہوئے. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ, فرما دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس تماشے سے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین, اور رزق دینے والا تو وہی ہے, وہی ہے بہترین رزق عطا فرمانے والا. اس کے بعد ہے سورہ منافقون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ, اے نبی جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں, اسی نے تو آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے, اس سے زیادہ کون جانتا ہوگا. واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون, لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں, یہ دل سے آپ کی رسالت کے قائل نہیں ہے, دل میں جو بات ہے اس کے برعکس زبان پر لا رہے ہیں, تو ان کے اعتبار سے جھوٹ ہے. لیکن آ کر اپنے ایمان کا اظہار کرنا, کیونکہ حرکتیں کر رہے تھے اور وہ جہاد اور قتال سے پیچھے ہیں, جھوٹے بہانے بھی ہیں, ان کے جھوٹ بھی کھل گئے ہیں, تو لہذا آ کر اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہمیں پورا یقین ہے, ہم صاحب ایمان ہیں, قسمیں کھا کر کہتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتاً, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ, تو رکتے ہیں خود بھی اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. قسمیں کھا کر اب اس کے بعد کوئی سوال کرے گا تو کہیں گے بھائی میں نے قسم کھا لی, اب تمہیں اور کس پر اعتبار آئے گا. اگلے کا منہ تو بند کر دیتے تھے لیکن حقیقت اپنی جگہ ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون, بے شک بہت ہی بری حرکتیں ہیں جو کرتی ہیں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا, یہ اس لیے ہے کہ یہ ایمان لائے تھے اور پھر کفر کیا انہوں نے. یہاں یہ واضح رہنا چاہیے کہ منافق کے حوالے سے عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ وہ شخص پہلے دن سے ہی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمان ہوتا ہے اور پہلے دن سے ہی اللہ کے اور رسول کو نہیں مانتا, سازش کے طور پر آتا ہے. ایسے منافق بھی تھے لیکن بہت کم, بہت کم. عظیم اکثریت کی ان کی تھی کہ جو اسلام کی حقانیت سے مرعوب ہو کر بات سمجھ کر دل گواہی دے دی دل نے کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, اس پر ایمان لانا چاہیے, مان لے آئے. لیکن اس کے بعد جب دین کے عملی تقاضے سامنے آئے اور قربانی دینے کے مرحلے سامنے آئے, اب پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. قرآن کہتا ہے کہ ایماندار تھے پھر کفر کیا انہوں نے, زبان سے کفر نہیں کیا, قانونی طور پر انہیں مسلمان سمجھا گیا, آخر دم تک مسلمان سمجھا گیا. رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابئی, جو سب سے بڑا سرغنہ تھا ان کا, اس کی نماز جنازہ تک حضور نے پڑھا دی. لیکن یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے اندر سے کافر ہیں, جب پیچھے ہٹ گئے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں اور اسلام کے خلاف, اب ان کے اندر جو ہے وہ ایک خاص مینٹیلٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے اور اسلام کا پھلنا پھولنا انہیں اچھا نہیں لگتا ایسے لوگوں کو, اور وہ پھر اعلی کار بن جاتے ہیں یہودیوں کی الٹیمیٹلی, جو اللہ کے دشمن ہیں. تو یہ سفر شروع ایمان سے ہوا تھا. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا, پھر انہوں نے کفر کیا ہے. فطبی علی قلوبہم, تو پھر مہر کر دی گئی ان کے دلوں پر. ایک وقت آتا ہے اللہ مہلت دیتا ہے, دیتا ہے, دیتا ہے, پھر مہر لگ جاتی ہے اور توفیق سلب ہو جاتی ہے. اب توبہ کی توفیق اور ایمان لانے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. فطبی علی قلوبہم فہم لا یفقہون, ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے, اب وہ کچھ سمجھنے کے قابل نہیں ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, اور جب تم ان کو دیکھتے ہو تو تمہیں ان کے تن و توہ جو ہیں وہ بڑے بھلے لگتے ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, اور اگر وہ بات کریں تو تم بڑی توجہ سے سنتے ہو, وہ بڑے معاشرے کے بظاہر بڑے معتبر لوگوں میں سے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, صاحب حیثیت ہیں, لیکن اندر سے کیا ہے حقیقت, کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ, وہ ان لکڑیوں کی مانند ہیں جنہیں دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑا کیا گیا ہو. یہ مانوی حقیقت ہے. اور چونکہ اکثر وہ تھے جو مالدار تھے اور مال کی محبت ہی تھی جو پاؤں کی بیڑی بن گئی تھی, چنانچہ ایمان سے نفاق کا سفر شروع ہو گیا اور وہ اس وقت حد تک پہنچ گئے کہ اب مہر ہو گئی. چنانچہ یہ ہے کہ دیکھنے میں معتبر ہیں, اندر اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے خشک لکڑی ہے اور اس کو بھی ٹیک لگا کے کھڑا کیا گیا ہے. یحسبون کل صیحۃ علیہم, وہ ہر خطرے کو اپنے ہی اوپر سمجھتے ہیں. کوئی آواز آئی اور انہوں نے سمجھا کہ بس اب کوئی قیامت آ گئی, کوئی نیا مسئلہ آ گیا, انہیں جان کی پڑ جاتی ہے, گھبرا جاتے ہیں. کان ہم ڈاڈو وہ فاحذر ہوں, یہی ہیں اصل دشمن, جسے کہتے ہیں آستین کے سانپ, یہ اندر بیٹھے ہوئے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. فاحذر ہوں, تو ان سے بچتے رہو, محتاط رہو ان کے معاملے میں. قاتلہم اللہ وانا یوفقون, اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے, یہ کہاں سے واپس پھرے جاتے ہیں, ایمان کی توفیق مل گئی تھی اور اب کس مقام پہ کھڑے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول کی خدمت میں آؤ تاکہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے, لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ, تو اپنے سر کو خاص انداز سے جنبش دیں گے, بڑے معنی خیز انداز سے. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ, اور تم دیکھتے ہو کہ وہ رک جاتے ہیں اور غرور اور گھمنڈ کا مظاہرہ کرتے ہیں. اب جو عزت نفس, جھوٹی عزت نفس ہے, وہ انہیں آنے نہیں دے رہی کہ حضور کی خدمت میں آئیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں. اب جھوٹی عزت نفس جو ہے وہ رکاوٹ بن گئی. سواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ, اے نبی برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں, ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں یا دعا نہ کریں. لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ, اللہ تعالیٰ تو انہیں معاف فرمانے والا نہیں. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ, بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. ایمان سے سفر شروع ہوا اور آپ دیکھیے کہاں پہنچے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ان کے حق میں اب مفید نہیں رہی. محرومی کی انتہا ہے. هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ, یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان پر کہ جو رسول اللہ کے پاس ہیں, ان کے جو ساتھی ہیں, ان پر خرچ مت کرو. حتی ينفضوا, یہاں تک کہ یہ منتشر ہو جائیں, چھٹ جائے بھی. وللہ خزائن السماوات والارض, اور آسمانوں اور زمین کے سب تمام خزانے واللہ کے لیے ہیں, اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں. ولكن المنافقین لا يفقهون, لیکن منافقین ان باتوں کو نہیں سمجھتے. يقولون لئن رجعنا الى المدینة ليخرجن الاعز منها الاذل, اور کہتے یہ ہیں کہ اگر ہم واپس لوٹ آئے مدینے کی طرف, واپس پہنچ گئے اگر اپنے شہر میں, تو جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے. یہ اصل میں عبداللہ ابن ابی نے ایک موقع پر جب کسی سفر سے واپس آ رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, بعض روایات کے مطابق غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر ہوا تھا, تو یہ اپنے کوئی ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس قسم کی اس نے بکواس کی اس شخص نے. اس سے پہلے ایک مہاجر اور ایک انصاری کا آپس میں جھگڑا ہو گیا, تو انہوں نے کوشش کی کہ اس کو ہوا دینے کی, اور پھر بعد میں اپنے ساتھیوں کو لے کر بیٹھ گیا عبداللہ ابن ابی, اس نے کہا کہ مدینہ ہم پہنچ جائیں تو یہ جو معاذ اللہ ان کو ذلیل کہا, یہ مسلمان جو ہجرت کر کے آئے ہیں, ان کو نکال باہر کریں گے, اور تم لوگوں نے خرچ کیا ہے ان پر اور ان کی یہ جرتیں ہو گئی ہیں, ان پر خرچ کرنا بند کر دو, تم نے ان کی مدد کی ہے, ان کے ساتھ موافات کے حوالے سے بھرپور تعاون کیا ہے, اور اس سے یہ شیر ہو گئے ہیں, جری ہو رہے ہیں اور ہم پر بھی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا ہے, مدینہ پہنچ جائیں تو ان کو معاذ اللہ ان کو ذلیلوں کو نکال باہر کیا جائے. یہ تھے اس کے الفاظ. ایک نوجوان صحابی نے سن لیے, زید بن ارقم, وہ کہیں پاس ہی موجود تھا, انہوں نے جا کے خبر دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے بلا کے اس سے بات پرس کی کہ تم نے یہ الفاظ کہے ہیں, وہ مکر گیا, قسم کھانے لگ گیا. اب چونکہ یہ صاحب حیثیت آدمی تھا, خزرج جو بڑا قبیلہ تھا مدینہ کا, اس کا سردار ہوا کرتا تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل, چنانچہ اب اس نے جو قسمیں کھائیں اور مکر گیا, تو اور بہت سے لوگوں نے بھی اب مذاق اڑایا. زید بن ارقم جو نوجوان صحابی تھے, ان کی اپوزیشن بڑی خراب ہو گئی کہ انہوں نے خامخا اس نوجوان نے چھوکرے نے ہم پر الزام لگا دیا. اب اس پر یہ آیات نازل ہوئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلایا, زید بن ارقم کو, کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سچا ثابت کر دیا, تمہاری برات کے لیے آیات نازل ہوئی. یہ سارے ان مراحل سے گزرا ہے, یہ سارا پروسیس, قدم قدم پہ رکاوٹیں, مخالفتیں, سازشیں, یہ سب چیزیں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان مراحل سے گزرے ہیں, تب دین قائم ہوا. وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین, عزت اور طاقت یہ تو اللہ ہی کے لیے ہے, یا اس کے رسول کے لیے ہے, یا سچے اہل ایمان کے لیے. ولكن المنافقين لا يعلمون، لیکن منافق جو ہیں اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. سنانچہ یہ بات اس کی سمجھ میں آئی جب عبداللہ ابن ابی جب واپس مدینہ پہنچا تو اس کے اپنا بیٹا تھا جو صاحب ایمان تھا، وہ تلوار کھینچ کے کھڑا ہو گیا کہ میں تمہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا، تم نے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پھر وہ مدینے میں داخل ہوا. تو یہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھا دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اہل ایمان تمہیں غافل نہ کر دیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو کوئی یہ کرے گا تو یہی لوگ ہیں جو خسارے میں پڑنے والے ہیں، ناکام ہونے والے ہیں. یعنی بندہ مومن کے لیے سب سے خطرناک چیزیں دو ہیں اس کے ایمان کے اعتبار سے، مال اور اولاد. اگلی صورت بھی آئے گے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں، ذریعہ آزمائش ہیں، تمہارے ویک پوائنٹس ہیں. یہ ہے کہ جو انسان کو پھر دین میں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں. انہی کی وجہ سے پھر مال کی محبت ہے تو مال آنا چاہیے، حلال سے ہو یا حرام سے ہو. اسی طریقے سے اولاد کی محبت ہے اور وہ زیادہ ایک عدم توازن کا شکار ہوتی ہے تو ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑے گا، انہیں اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے، بہرحال اس لیول کی تعلیم کے لیے تو پھر رشوت لازم ہے، حرام ہے تو منہ مارنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں ہیں، یہی تو فتنہ ہے. یہ تمہیں غافل نہ کر دیں، یہاں سے نفاق کا سفر شروع ہوتا ہے، یہ ویک پوائنٹس ہیں. یہاں اگر ناکام ہو گئے تو نفاق کے ٹریک پہ پڑ جاؤ گے. اللہ کی یاد سے اور دینی ذمہ داریوں سے غافل کرنے والی شے مال کی محبت، اولاد کی محبت. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، علاج کیا ہے؟ خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، زیادہ سے زیادہ مال اللہ کے لیے نکالو تاکہ مال کی محبت جو ہے وہ دل میں جگہ نہ پکڑ نہ لے، زیادہ سے زیادہ خرچ کرو. من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی شخص کی موت کا وقت آ پہنچے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور پھر وہ کہے گا کہ اے رب تو نے مجھے کیوں نہ مہلت دی تھوڑی سی اور مدت تک کے لیے، ذرا سا موقع مجھے اور مل جائے. جب موت سر پر آ کھڑی ہوگی تو اس وقت جو ہے وہ گھبراہٹ شروع ہوگی اور خیال آئے گا فَاصْصَدَّقَا، کہ میں سب کچھ صدقہ و خیرات کر دوں، تھوڑی سی مہلت چاہیے. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہو جاؤں صالحین میں سے، نیک صالح بن کے رہوں. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کے اس وقت کو مؤخر نہیں کرتا جب وہ وقت اجل جب اس کی آ جاتی ہے، یہ اس کی سنت ہے، پھر کسی کو مہلت نہیں ملتی. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور وہ باخبر ہے تمہارے تمام کاموں سے. گویا جہاد اور قتال جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ صف میں، اور پھر دین کی ذمہ داریاں، ان سب سے جو جیت چرائے گا تو پھر یہ معاملہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے ہر قسم کی. سورۃ تغابن، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی تسبیح باری تعالیٰ سے ہے. تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہی بھی اسی کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے. حمد کا سزاوار حقیقی بھی وہی ہے، وہی ہے کہ جس کی تعریف کی جانی چاہیے، اور حقیقتاً بھی اسی کی تعریف ہو رہی ہے ساری کائنات میں، اور بادشاہی بھی اسی کی ہے. اس زمین میں انسان کو اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے، لیکن وہ اختیار بھی اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، جب چاہے وہ کسی کا اختیار سلب کر لے. تو اصل حکومت اور بادشاہی اسی کی ہے. وہ اعلیٰ کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. والذی خلقکم، وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا. ومنکم کافر ومنکم مومن، تو تم میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو مانتے ہیں اپنے خالق و مالک کو. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی اس کا نتیجہ نکلے گا. انسان نے اس آپشن کو استعمال کیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ چاہو تو میرے شکر گزار بن جاؤ، چاہے تو میرے ناشکرے بنو، میرے انکار کرو، کفر کرو، میرے رستے پر چلو یا شیطان کے رستے پر چلو. تمہیں چھوٹے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کوئی برآمد نہیں ہوگا. نتیجے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہاں یہاں تمہیں آپشن ہے, تم اپنے آپشن کو ایکسرسائز کر سکتے ہو اور لوگ کرتے ہیں. خلق السماوات والارض بالحق, اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ, یہ ایک بابقصد تخلیق ہے. وصورکم فاحسن صورکم, اور تمہاری صورت گری کی تو کیا ہی عمدہ صورت گری کی ہے. والیہ المصیر, اور اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض, وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, اور وہ یہ بھی جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو اعلانیہ ظاہراً کرتے ہو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اور اللہ تو دل کی باتوں سے بھی باخبر ہے, نیتوں سے اور عزائم اور ارادوں سے بھی باخبر ہے. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ, یعنی جب وہ ہر شے سے باخبر ہے تو وہی آخر میں حساب لے گا اور صحیح صحیح انصاف کرے گا تمہارے ساتھ, کیونکہ وہ ہر شے سے باخبر ہے. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل, یا تمہارے پاس نہیں پہنچی خبریں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا اس سے پہلے. فذاقوا وبال امرہم, تو انہوں نے اپنے کیے کی سزا چکھی, اس کا وبال آیا ان پر, کفر کا نتیجہ نکلا. ولہم عذاب الیم, یعنی دنیا میں بھی ان قوموں کو ہلاک کیا گیا جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا, لیکن اصل تو اس کی سزا وہ دردناک عذاب وہ ان کا منتظر ہے. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات, یہ اس لیے ہوا کہ آئے تو تھے ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی تعلیمات لے کر. فقالوا أبشر يهدوننا, تو کہنے لگے کہ کیا ایک انسان ہمارے جیسا انسان وہ ہمیں رہنمائی دے گا, وہ اللہ کا نمائندہ بن کر آ گیا, ہم نہیں مانتے. فكفروا, تو انہوں نے انکار کیا. وتولوا, اور منہ موڑ لیا. واستغنى الله, تو اللہ تعالیٰ نے بھی بے نیازی اختیار کر لی, انہیں چھوڑ دیا ان کے حال پر. واللہ غنی حمید, اللہ بے نیاز ہے تمام خوبیوں کا مالک. پھر اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, اور نتیجہ جو ہے ان کو بھگتنا ہوگا. رام الذین کفروا لن یبعثوا, کافر لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا, بس یہی زندگی کل زندگی ہے, دوبارہ اٹھنا نہیں ہے. قل بلا وربی لتبعثن, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ کیوں نہیں, اور مجھے میرے رب کی قسم ہے تم لازماً اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم, اور پھر جو عمل تم نے کیا وہ لازماً تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا. وذلك على الله يسير, اور اللہ کے لیے یہ چیز بہت آسان. فآمنوا بالله ورسوله, بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. والنور الذي انزلنا, اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا یہ قرآن مجید. والله بما تعملون خبير, بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. يوم يجمعكم ليوم الجمع, جس دن وہ تم سب کو جمع کرے گا, اور وہ ہوگا جمع ہونے کا دن. ذلك يوم التغابن, وہ ہے خسارے کا دن, ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. انسان کی تقدیر وہاں جا کر کھلے گی کہ وہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا, اس کا مقدر جو ہے وہ اس دن سامنے آئے گا اس کے. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا, یعنی کامیابی یا ناکامی اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت کے اعتبار سے. وہاں پر جو شخص ناکام قرار پایا وہ دنیا میں خاص کتنا کامیاب سمجھا جاتا ہو, دنیا کی کامیابی صفر ہے اس کے سامنے, اب وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہی ناکام. اور دنیا میں کوئی شخص کتنا ناکام سمجھا جاتا ہو اگر وہاں کامیاب قرار پایا تو وہ ہے کامیاب اصل. یہ ہے میسج قرآن. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا, اور جو کوئی ایمان پختہ رکھے اللہ پر اور عمل کرے اچھے نیک صالح, یکفر عنہ سیئاتہ, تو اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا, اس کے اعمال کی اصلاح فرما دے گا. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, اور وہ پھر رہیں گے ان میں اس کامیابی میں ہمیشہ ہمیشہ. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہ ہے عظیم کامیابی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے حصہ عطا فرمائے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا. اولئک اصحاب النار خالدین فیہا, یہ جہنم والے ہیں اور رہیں گے اسی میں. وبئس المصیر, بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی کوئی تکلیف کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے، اس کی اجازت سے، اس کے حکم سے. یعنی دنیا میں جو چیز بھی آ رہی ہے، کوئی شے کوئی واقعہ اللہ کے اذن کے بغیر ظہور پذیر نہیں ہوتا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر پختہ یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. وہ دل کی ہدایت کیا ہے؟ وہ تسلیم و رضا کی کیفیت ہے. یا اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ نے یہ مقدر کی تھی میرے لیے، لہذا اس پر کوئی افسوس نہیں ہے. ہاں اللہ سے استغفار ہے، اس سے خیر کی دعا ہے. اور کل کو کیا نقصان ہونا ہے، پریشانی، اس کی فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں. جو ہوگا اللہ کے اذن سے ہوگا، اور وہ ہمارا رب ہے، وہ ہم سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ ہے. یقیناً اگرچہ ایک بات چیزیں ہمیں لگتی ہیں کہ ہمارے لیے مصیبت ہیں، شر ہے اس میں، لیکن مآل کار، انجام کار اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہی ہوگا. لہذا جو کچھ آئے سر تسلیم خم ہے، تسلیم و رضا یہ ہے. اور یہی وہ مقام ہے جسے قرآن بار بار کہتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ حزن، وہ اسٹیبل رہتے ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. وقتی سا تھوڑا سا معاملہ ہوا لیکن اس کے بعد انہیں معلوم ہے جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. دیکھیں یہ ہے ایمان کے عملی تقاضے. پہلے رکوع میں ایمان کا، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت، اس کا ذکر تھا بڑے جامع انداز میں. اب جس کے اندر ایمان آ گیا اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ ہے اصل سوال. ایمان دکھائی تو نہیں دیتا، وہ تو دل کے اندر کی شے ہے، یقین قلبی، لیکن اس کا ظہور ہوتا ہے عمل میں. عمل بتا دیتا ہے انسان کا، انسان اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں ایمان کے اعتبار سے. اور اس میں جو ٹاپ کا ایمان ہے اس کے اندر پھر تسلیم و رضا کی کیفیت ہوتی ہے، یہ اس کا، اس کی نشانی ہے. اسی طریقے سے اللہ اور رسول کی اطاعت اگر زندگی میں نہیں ہے تو پھر ایمان کا خالی دعویٰ ہے، یقین نہیں ہے. یقین ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے سر جھکانا، اور زندگی کے ہر معاملے میں دیکھنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا فیصلہ کیا ہے، میں نے اس کے مطابق چلنا ہے، یہ لازمی نتیجہ ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم روگردانی کرو گے، اطاعت نہیں کرو گے، دعویٰ ایمان کا ہوگا اور اطاعت کسی اور کی ہوگی. فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے، اپنے عمل کے تم خود ذمہ دار ہو. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کائنات میں واحد با اختیار ہستی وہ ہے. وعد اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے. اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی کہ بھروسہ ہر معاملے میں اللہ کی ذات پر ہو، توکل اللہ کی ذات پر ہو، تو پھر فکر کرنی چاہیے کہ ایمان میں کمزوری ہے، وہ ابھی یقین قلبی کی کیفیت نہیں حاصل ہوئی، ابھی تک زبان کی نوک پر ہے. جب مان لیا کہ وہی کل ہستی ہے، سارا اختیار اس کے پاس ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اذن سے ہو رہا ہے، اور بھروسہ ہم کریں وسائل کے اوپر، ریسورسز کے اوپر، اسباب کے اوپر، تو پھر یہ ہے کہ ہم نے مانا جو ہے اس کو سمجھا نہیں ہے، اس کو زبان سے مانا ہے، وہ بات ہماری دل پہ اتری نہیں ہے. یہ توکل جو ہے یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، ایمان ہی کے نتیجے میں ایک اور حقیقت، اہل ایمان تمہاری بیویوں میں، تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، تو ذرا ان سے بچتے رہو. بیوی اور اولاد سب سے زیادہ خیرخواہ سمجھے جاتے ہیں، سب سے قریبی، سب سے خیرخواہ، بتایا جا رہا ہے کہ وہ دشمن ہیں تمہارے، اور وہ اسی اینگل سے کہ یہیں سے تم جو ہے وہ پٹری سے اتر سکتے ہو اگر تم نے احتیاط نہ کی. ان کی محبت میں اگر غلوب ہو گیا اور اس کو امبیلنس ہو گیا تو تم اپنا ایمان وغیرہ سب ضائع کر سکتے ہو. لہذا محتاط رہو کہ یہی ہے ویک پوائنٹ، اسی لیے آگے بھی آئے گا. فاحذروہم، تو بہت محتاط رہو کہیں ان کی محبت تمہیں اللہ کے راستے سے برگشتہ نہ کر دے، حلال حرام کی جو ہے تمیز نہ تم اٹھا دو کہ ان کی محبت کی وجہ سے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر تم معاف کرتے رہا کرو، درگزر سے کام لو اور بخش دیا کرو، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ دیکھیے یہ ہے اللہ کا کلام، اور اس میں کتنا توازن اعتدال ہے کہ ایک طرف کہہ دیا ہے دشمن ہے تمہارے، چوکنے رہو، لیکن ساتھ یہ کہا کہ یہ نہ ہو کہ گھر کے اندر ایک بہت ہی سخت ماحول ہو اور تم تھانے دار کا رول ادا کر کے جو ہے ہر وقت ہاتھ میں ڈنڈا ہو۔ نہیں، گھر کے اندر جو ماحول چاہیے وہ محبت، شفقت، عفو و درگزر کا چاہیے۔ لہذا تم معاف کر دیا کرو، درگزر کیا کرو، چشم پوشی سے کام لو اور بخش دیا کرو، تو اللہ تعالیٰ بھی غفور اور رحیم ہے۔ یہ ہے بیلنس، اس بیلنس کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، بیوی کے حق میں اچھا ہے، اور میں تم میں سے سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ ایک یہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ ازواج مطہرات کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے، بڑے اچھے موڈ میں ہیں، گفتگو بھی ہو رہی ہے، اذان کی آواز آئی تو ایسے اٹھ کے چل دیتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہ ہوں۔ یہ ہے ایک طرف اللہ کا حکم، ادھر سے قول، اور ایک طرف ان کی محبت، یہ دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے، اور اللہ کا حکم وہ فائق رہے گا، وہ اوپر رہے گا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہی تمہارے لیے فتنہ ہیں، انہی کے ذریعے تمہیں آزمایا جا رہا ہے، جانچا جا رہا ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اجر عظیم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ تم شاید اپنی اولاد سے توقع رکھو گے کہ بڑھاپے میں سہارا بنیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، لیکن بڑھاپے تک پہنچ کے کیا تمہارے ساتھ ہونا ہے تمہیں نہیں معلوم۔ توقع صرف اللہ سے رکھو، اجر عظیم اس کے پاس ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، بنیادی چیز یہ ہے، خوف خدا، اللہ کا تقوی، جتنا بھی زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہو، گناہ سے، نافرمانی سے، حرام سے بچنا، جتنا بھی تمہارے امکان میں ہو اس کی پوری کوشش کرو۔ واسمعوا واطیعوا، اور جو احکام آ رہے ہیں شریعت کے سنو اور اس پر عمل کرو، اطاعت کرو۔ وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرتے رہو اللہ کی راہ میں، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے جی کے لالچ سے بچا لیے گئے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے کھلا دل دے دیا کہ ہاں اس کا ہاتھ کھلا ہے، اب وہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، ضرورت مندوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، انفاق کر رہا ہے، اللہ کو قرض دے رہا ہے، جس سے یہ وقت عطا ہو گیا تو یہ بڑی اونچی شے ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جسے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا، اس لیے کہ لالچ ہر شخص کے اندر ہے، کسی نہ کسی درجے میں ہے، تو جس سے کے دل سے نکل گیا لالچ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی ہیں فلاح پانے والے۔ اور یہ لالچ چونکہ ہر ایک کے دل میں ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے بھی دل پر جبر کر کے بھی انفاق کرو کہ الٹیمیٹلی اس میں میرا فائدہ ہے۔ جیسے کوئی بیماری ہوتی ہے تو بڑی تلخ دوا بھی آپ پیتے ہیں کہ اس کے ذریعے جو ہے میرا علاج ہوگا، کیمو تھراپی بھی کروا لیتے ہیں جب پتہ لگے کہ کینسر ہے، سارا نقصان اٹھائیں گے، اس لیے کہ بڑے نقصان سے بچنا ہے۔ تو مال کی محبت یہ دل کی اگر بیٹھ گئی تو یہ سب سے خرابیوں کی جڑ ہے، اس کو دل سے نکالنے کے لیے دل پر جبر کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو کچھ عرصے کے بعد محبت نکل جائے گی، علاج یہی ہے۔ لیکن پہلے اپنے اوپر جبر کرنا ہوگا، اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا۔ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، پھر وہی بات آ گئی، اگر تم دو اللہ کو قرض، اچھا قرض، اچھا قرض حسن، اور یہ قرض حسن بالعموم ہوتا ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرو، یضاعف لکم ویغفر لکم، تو وہ اس کو بڑھاتا رہے گا، دگنا کرتا رہے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ واللہ شکور حلیم، اللہ بہت ہی قدردان ہے، یہ مال اسی کا دیا ہوا ہے اور تم اس کو واپس کر رہے ہو تو وہ کہہ رہا ہے میرے دین میں قرض ہے، اس سے بڑی قدردانی کیا ہوگی۔ اور حلیم ہے، بردبار ہے، فوراً نہیں تمہیں پکڑتا، تمہیں مہلت دیتا ہے۔ عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم، وہ غیب اور شہادہ، کھلی اور چھپی ہر شے کا جاننے والا ہے، العزیز ہے، غالب ہے، الحکیم ہے، حکمت والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔